اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے رسولوں اور نبیوں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین اسلام کا رستہ بتلائیں. ان میں یہ چار کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن شریف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس سے پہلے مضمون میں آپ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی یہ چار کتابیں نازل فرمائی، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ہمیں آپ کو اجمالی طور پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس جس پیغمبر پر بھی صحیفے نازل فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھے، اور قرآن پاک یہ سب سے آخری کتاب ہے. پہلے اللہ پاک نے تورات، زبور، انجیل یہ یکدم عطا فرمائی، اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اترتا رہا، اور 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک کی طرف سے اس میں اسی طرح سے حکمت اور مصلحت تھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی تکمیل کا بھی اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت ہی اہتمام کے ساتھ عرفات کے میدان میں، عرفے کے دن، جمعے کے دن، عصر کے بعد یہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی اور اس طرح سے تکمیل کا اعلان فرما دیا تاکہ کل کو کوئی اس میں ملاوٹ کی کوشش اور جرات نہ کر سکے. پہلی کتابیں تو ساری تحریف ہو چکی ہیں، قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے. اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، 14ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا تو یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کرنے کا اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا، اپنے بندوں اور بندیوں کو اس کام میں لگایا اور ایسا آسان فرمایا کہ کسی پر بار نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے شروع دور میں چونکہ بہت سے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر قرآن پاک لکھا، اپنے پاس محفوظ رکھا، اس میں اندیشہ تھا کہ کل کو کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی روایت کے اندر ایک سے زائد کا مسئلہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے یہ کام حضرت سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کام لیا کہ آپ کے لیے بہت جہاں اور بڑے بڑے اعزازات ہیں، من جملہ ان کے ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو اس طرح سے صحف اور صحیفے کی صورت میں دو پٹھوں کے درمیان پورا کامل اور مکمل جمع فرما کر اور اپنے کارندوں سے جمع کرا کر اس کو شائع کرایا اور فرما دیا کہ یہ اصل ہے. اب اس کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ لکھا ہے اور میرے پاس وہ لکھا ہے. تو اسی بنیاد پر اللہ پاک کی زبردست مہربانی ہے کہ حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زبردست سعادت نصیب ہوئی اور اسی بنا پر یہ مصحف قرآن پاک کو مصحف بھی کہتے ہیں، مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اس میں جب چھپائی ہو رہی تھی اور اس کی ترتیب کا سلسلہ چل رہا تھا تو انطاکیہ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ چھپے گا، ایک کام یہ کر لیں، 16واں پارہ اور دوسری تیسری آیت میں مضمون مذکور ہے انطاکیہ والوں کا، اور اس میں ایک نقطے کا فرق کرانا چاہتے تھے۔ ابھی بات بتاتا ہوں اصل آپ کو تو مضمون سمجھ میں آئے گا۔ تو ان ہستیوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بہت پیشکش کی تھی، بڑی زبردست یوں سمجھ لیجئے مال و دولت کی، تفصیل اس کی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں، اللہ پاک نے مجھے علوم عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ذرا چلے پھریں، علامات بتائیں کہ اس علاقے میں جائیں اور مچھلی ساتھ لے جائیں، تلی ہوئی مچھلی ضرورت پر کھا لیں، اور جہاں وہ مچھلی پانی میں اتر جائے تو سمجھ لیں کہ وہ ہمارے بندے وہیں آس پاس ہی کہیں ملیں گے۔ تو اس میں آپ اپنے شاگرد رشید کے ساتھ چلے، زنبیل میں مچھلی رکھ لی تل کے، اور راستے میں کچھ حصہ اس کا کھا بھی لیا ضرورت پر۔ آگے ایک جگہ آرام کیا، اٹھے اور آگے چل دیے مزید۔ کافی آگے جا کر شاگرد کو یاد آیا کہ حضرت وہ مچھلی تو آپ جب آرام فرما ہوئے تو اس دوران میں وہ تو چلانگ لگا کے اور پانی میں جا گری اور پانی میں سرنگ سی بن گئی، سوراخ بن گیا، اور مجھے یاد نہ رہا، شیطان نے بھلا دیا۔ تو آپ پھر لوٹے اور اس طرح سے جستجو ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے ہیں۔ اختلاف ہے علماء کرام کا کہ پیغمبر ہیں کہ نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی محبوب بندے، اور ان کے ذمے اللہ پاک نے تکوینی نظام کا سلسلہ لگایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے تشریعی نظام کا سلسلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہ سکیں گے اور صبر نہ کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس پر کیسے صبر کریں گے؟ فرمایا کہ میں کوشش کروں گا کہ صبر کروں۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور نافرمان نہ پائیں گے، خلاف ورزی کرنے والا نہ پائیں گے۔ آگے چلے، آزمائش شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آیا تو وہ یہ تھا کہ یہ تینوں کے تینوں ایک کنارے پر گئے اور پانی پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار کیا۔ آخر ایک کشتی آئی، اس میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا، بہت جلالی پیغمبر تھے آپ، چنانچہ فرمایا کہ آپ کمال کرتے ہیں، ایک تو اتنے بیچارے نے احسان کیا کہ کشتی میں بٹھا لیا، کوئی ہانی کرتا تھا، اور اوپر سے آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا کہ تختہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ نہ رہ سکو گے۔ فرمایا کہ معاف کر دیں، اور بھول کے اوپر معاوضہ نہیں۔ پھر آگے چلے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو انہوں نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور اس کو ختم کر دیا۔ کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں کہ ایک بچہ اچھا خاصا نہ کوئی اسے جرم ہوا نہ کوئی گناہ ہوا آپ نے اسے پکڑ کے اور مار دیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, تو فرمایا کہ اچھا ایک موقع اور دے دیں, اگر اب کے میں بولا تو بات ختم تھا جدائی کا مسئلہ. تو اس سے آگے تیسرے مرحلے میں پھر جو پہنچے تو ایک بستی میں پہنچے بھوکے پیاسے. بستی والوں سے کہا کہ بھئی مسافر آدمی ہیں کچھ کھلا پلا دو, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ وہاں کا مضمون ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آگے چل کر پھر ایسا ہوا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی, آپ نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بغیر کسی معاوضے کے سیدھی کر دی, کمر لگائی اور اس کو زور لگایا اور اس طرح سے وہ دیوار سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موقع اچھا تھا, اگر چاہتے تو آپ اس پر کچھ طے کر لیتے تو کچھ آسرا ہو جاتا کھانے پینے کے لیے. آپ نے کمال کر دیا تو فرمایا کہ بس اتمام حجت ہو گیا اور اب آپ کی ہماری جدائی کا وقت آ گیا. پھر اس پر آپ نے فرمایا کہ کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا کہ آگے ظالم حاکم تھا, وہ لوگوں کی جو کشتی سالم دیکھتا تھا تو وہ غصب کر لیتا تھا چھین لیتا تھا, اور ٹوٹی تختی اس کو دیکھ کر کشتی کو کہتا کہ اس کا کیا کرنا, جانے دو اس کو. تو اس مصلحت سے میں نے تختہ نکالا اور بچہ جو تھا اس کا اللہ پاک کو علم تھا, اللہ پاک نے مجھے علم دیا کہ یہ بڑا ہو کر بڑا فسادی اور بڑا شیطان ہوگا. حکم ہوا مالک کا کہ اس کو ابھی سے ختم کر دو, اور بستی والوں کی جو دیوار میں نے صحیح کر دی مکان کی, وہ یتیموں کا گھر ہے, ان کے والد اپنے بچوں کے لیے کچھ زر و جواہرات وغیرہ چھوڑ کر مرے ہیں اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے وہ دفن کر رکھے ہیں, بچے جب جوان ہوں گے تو جب نکال لیں گے, اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو اس میں جو تیسرا مضمون ہے اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما, کہ چلے دونوں کے دونوں چلے. شاگرد کا ذکر اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے وہ تو ساتھ ہیں, اصل تو دونوں جو ہے مقصود ہیں, اس لیے اللہ پاک نے فانطلقا فرمایا تینوں جگہ. چلے اور بستی میں آئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. فابو, اصل جو لفظ ہے قرآن پاک کا وہ یہی ہے فابو. تو انطاکیہ والے آئے تھے ان ہستیوں کے پاس کہ آپ ایک کام کریں, اس کے بے کے نقطے کو اوپر لگا دیں اور ایک نقطہ اور زیادہ کر دیں, جتنے پیسے چاہیں لے لیں, ہماری بڑی بدنامی ہوگی قیامت تک. کہ انطاکیہ والے بڑے نالائق لوگ تھے کہ انہوں نے دو آدمیوں تین آدمیوں کو کھانا نہیں دیا. تو آپ اس میں یہ کر دیں فأتوا, تو ان ذمہ دار حضرات نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں ایک نقطے کی کمی کی جائے یا ایک کا اضافہ کیا جائے یا رد و بدل کیا جائے کہ نیچے کا اوپر لگایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ پاک نے شروع ہی سے ایسا انتظام فرمایا کہ اس میں کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے اور وعدہ اللہ ہی کا ہے, جو سچا ہے اللہ پاک سچے اور اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کا کلام سچا. اس میں کوئی ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا, ایک نقطے کی کمی نہیں کر سکتا, ایک زبر دیر کی کمی نہیں کر سکتا. جیسے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے اپنی تمام تر آب و تاب اور برکتوں کے ساتھ فضائل کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہے, اس میں کسی قسم کا پرانا پن پیدا نہیں ہوتا. ایک زمانہ ایسا آیا, شروع دور گزرنے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے کچھ بعد, کہ قرآن پاک کے سلسلے میں ایک فتنہ پیدا ہوا امت میں خلق قرآن کا. وہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو مخلوق مانتے تھے, اور حق یہ ہے اور اہل حق اس پر قائم رہے آخر تک کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اسی طرح سے قرآن پاک بھی ہمیشہ سے یہ اللہ کا کلام ہے۔ حادث کہتے ہیں فنا ہونے والے کو، اور قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو بہرحال اہل حق کا یہ عقیدہ ہے اور تھا کہ اس میں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ساتھ یہ قائم ہے۔ تو بہت بڑا جو ابتلاء پیش آیا، چار امام گزرے ہیں بڑے مشہور مشہور، جن کا آگے ذکر آئے گا مختصراً۔ تو ان چار اماموں میں ایک امام ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو ابتلاء پیش آیا کہ ان کو مجبور کیا گیا، وقت کے حاکموں نے مجبور کرایا اور فاسدوں نے، حاسدوں نے مجبور کرایا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔ آپ نے اقرار نہیں کیا، فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے۔ چنانچہ آپ کو بڑی بڑی سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو چوکھٹ سے لٹکا دیا گیا۔ آپ تہبند باندھتے تھے، سنت کی بنا پر آپ کا تہبند ظاہر ہے، جب اوپر کو ہاتھ لٹک گئے اور ہاتھ باندھ دیے اور آپ کا وجود لٹکا تو ظاہر ہے کہ پیٹ کھنچ جاتا ہے، تو تہبند آپ کا نیچے آنے کو ہوا۔ اللہ پاک کو اتنے محبوب تھے اور اتنا پیار تھا کہ فرشتوں کو بھیج کر ان کا تہبند ٹھیک کرا دیا، بے پردگی سے بچایا اللہ پاک نے۔ سزائیں دی جاتی تھیں بہت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنی سزائیں دی، جیل میں ڈالا اور اتنا مارا، اتنا مارا کہ غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے وجود میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو۔ آپ کو اس بات پر قید کیا تھا کہ آپ وقت کے قاضی بن جائیں، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو خلیفہ وقت کو ظاہر ہے کہ شرمندگی ہوئی کہ میری بات نہیں مانی، تو اس نے اٹھا کر جیل میں ڈالا اور مار پیٹ اتنی کرائی گئی کہ آپ کو اذیت دی جاتی تھی، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ زخمی کیا گیا، اور اسی میں آپ شہید ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب سزا دی گئی اور لٹکایا گیا، تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن حیثم، اس نے کہا احمد مضبوط رہنا اور اپنے نظریے سے اور مشن سے نہ ہٹنا، میں اپنے کام سے نہیں ہٹتا، تم اپنے کام اور ارادے سے نہ ہٹنا، میں ایک چور ہوں لیکن کتنی دفعہ سزا کاٹ چکا اور چوری سے باز نہیں آتا ہوں، تم بھی اپنے کام پر مضبوط رہنا، عقیدے پر مضبوط رہنا۔ اس نے سمجھایا، نصیحت کی اور آگے چلا گیا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت میں جب دنیا سے جانے والے تھے تو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے۔ ابن حیثم اور اس کو دعائیں دے رہے تھے، فرما رہے تھے اے اللہ ابن حیثم پر رحم فرما۔ بیٹے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی حضرت کے استاد ہیں، کون ہیں جو اس قدر یاد فرما رہے ہیں آخر وقت میں کہ اے اللہ ابن حیثم پر رحم فرما۔ بالآخر بیٹے نے پوچھا ابا جی یہ ابن حیثم کون ہے؟ فرمایا کہ برخوردار، یہ ایک آدمی تھے جنہوں نے مجھے نصیحت کی، اور اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ میں اپنے ارادے میں اللہ کے فضل سے پختہ رہا، اور اس کا نام ابن حیثم ہے۔ وہ ایک چور تھا اپنے زمانے کا، چوری میں پکا تھا۔ اس نے مجھے گزرتے ہوئے کہا کہ احمد مضبوط رہنا اور دین میں کمزوری پیدا نہ ہونے دینا، مختلف اس میں نصیحت کر گئے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے جو نصیحت کی وہ نصیحت میرے کام آ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگو، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اور بہت حضرات نے قربانیاں بھی دی ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے, احسان ہے, جس رب کریم نے ہمیں آپ کو اپنے کلام پاک سے وابستگی عطا فرمائی ہے, ایمان کی دولت عطا فرما کر. بڑی خوش نصیبی ہے ان حضرات کی جو قرآن پاک سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے, سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے, جنگ اخبار کے پشت والے صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر دی تھی کہ میونخ میں کفار انہوں نے انتظام کیا قرآن پاک کے بارے میں کہ اس میں غلطیاں نکالی جائیں اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ العیاذ باللہ یہ قرآن سچا نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. چنانچہ تمام دنیا بھر سے انہوں نے 500 نسخے جمع کیے تمام ممالک سے, اور بہت ان کے ماہرین بیٹھے اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے دیکھا, تمام نسخوں کی جانچ پڑتال ہوئی, اور آخر میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی تو اس میں یہ لکھا کہ 500 نسخے جمع کیے, ہم نے کہیں ایک حرف کا فرق بھی نہیں پایا, ایک نقطے کا فرق بھی نہیں پایا, ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں پایا, یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. ہم تو گواہی دیتے ہی دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نے اپنے دشمنوں سے بھی اس سلسلے میں گواہیاں دلوائی ہیں, لوگوں نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں, مضامین لکھے ہیں اس کی صداقت پر, غیروں نے بھی گواہی دی ہے. اسی طرح سے ایک قاری صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کو یہ سوجی کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کتابوں میں کون سی کتاب سچی ہے اور صحیح ہے. بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے ایک تورات لکھی اور لکھ کر وہ یہودیوں کے پاس لے کر گیا, یہودیوں کو دکھائی, انہوں نے دیکھ کر بہت پسند کی اور کہا بڑی زبردست کتاب ہے یہ اور بہت زبردست مضامین ہے. انہوں نے اس کو لے لیا اور قبول کر لیا کہ یہ کتاب اب چھپنی چاہیے. انجیل لکھی, عیسائیوں کے پاس لے کر گیا, ان کے پادریوں نے بھی بڑی پذیرائی کی اور قبول کر لی, اور ایک اس نے قرآن کے نام سے مجموعہ لکھا اور ایک قاری صاحب کے پاس لے کر گیا. مدرسے میں داخل ہوا, قاری صاحب کے پاس گیا کہ یہ قرآن ہے, بڑا زبردست ہے, آپ دیکھیے. انہوں نے دیکھا مختلف جگہ سے تو اس کا منہ دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن ہے. کہا کہ تو کیسے کہتا ہے یہ قرآن ہے؟ کہا کہ بس میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے, بہت زبردست مضامین ہے اس میں. پھر قاری صاحب نے بچوں کو بلایا اور دکھا دکھا کے جگہ پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے. قاری صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو مٹانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اور یہ قرآن نہیں, ہمیں تیرے قرآن کی ضرورت نہیں, پکڑ اپنا قرآن اور بھاگ یہاں سے. اور اصل قرآن وہ سینوں میں بھی اتنا محفوظ ہے اور سفینوں میں یعنی تحریر میں بھی اتنا محفوظ ہے کہ اس کا مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے. انگریز ہندوستان پر حکومت کرتے رہے, اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے آرڈر تو پورے ہندوستان کے لیے کیا, ایک جگہ ان کا ایک آدمی بڑا گورا اور ماتحتی میں کچھ اور آدمی بھی ہندوستان کے, ان میں مسلمان بھی تھے, وہ ایک علاقے میں بھیجے گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ڈیوٹی ہے اور کیا کام ہے, ہمیں وہاں کہاں لے جا رہے ہیں, کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو افسر نے کہا گورے نے کہ ہم اس مشن پر بھیجے گئے ہیں کہ قرآن جمع کریں اور سب کو جمع کر کے جہاز میں بھر کے سمندر کے بیچ میں پہنچا دیں, سمندر برد کر دیں. کیوں؟ تاکہ قرآن ختم ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. وہ شام کے وقت جس بستی میں انہیں حکم ہوا تھا وہاں گئے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, بچوں کے پاس جا کے انہوں نے سلام کیا جو مسلمان تھے. یہ سب پورا وقت وہاں پہنچا, ساتھ گئے, گورے کو بھی ساتھ لے گئے اور ان سے کہا بچوں سے, بھائی تم میں کوئی حافظ ہے؟ تو دو تین بچے جو تھے وہ حافظ تھے چھوٹے چھوٹے, وہ آگے آ گئے, چھوٹا سا قرآن پاک جیب میں رکھ کر لے گئے تھے. اس انگریز سے کہنے لگے کہ میں اس کو کھولتا ہوں, آپ اشارہ دیں ادھر کا ادھر کا, جہاں بھی آپ اشارہ دیں گے میں پڑھ کر بتاؤں گا, بچہ آگے بتائے گا. چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کھولا تو انگریز نے ایک جگہ اشارہ دیا, یوں ہاتھ انگلی کی, انہوں نے آیت پڑھ کے بتائی, بچے نے وہاں سے فر فر پڑھ دیا. دس بیس جگہ سے اس طرح سے پوچھا, دو تین بچے تھے ان سے سب سے پوچھا, سب نے سنا دیا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سینے میں سے کیسے کھرچو گے. چنانچہ ایک آدھ دن کے بعد ہی وہ واپس لوٹے اور اس نے رپورٹ لکھی کہ اس کا ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم بستی میں گئے, چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچوں کو بلا کر ہم نے جو سنا تو وہ تو ان کے سینوں میں محفوظ ہے, اور کس کس کو کہاں کہاں تک ماریں گے. لہذا اس مشن کو ترک کر دینا چاہیے, اور اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنا بستر بوریا سمیٹ کے کب کے جا چکے, اور قرآن پاک ماشاءاللہ آج بھی پڑھا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے اور خوب پڑھا جاتا ہے. بعض خطوں میں اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے کہ وہاں کے اکثر حافظ ہوتے ہیں, اس میں خاص طور سے جو نام آتا ہے سرزمین ہند میں پانی پت کا علاقہ ہے, وہاں کا بچہ بچہ حافظ ہوتا تھا. خود میرے حفظ کے استادوں میں دو استاد ہیں پانی پت کے, چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی, قاری عبد الخالق صاحب بڑے بھائی تھے اور قاری نذیر احمد صاحب چھوٹے بھائی تھے, اسلم روڈ پر پڑھاتے تھے, اور قاری عبد الخالق صاحب شو مارکیٹ کے پاس سبھاش نگر میں رہتے تھے اور علانہ مسجد میں کچھ عرصے پڑھایا. تو یہ دو میرے استاد پانی پت کے بھی تھے. میں یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں, ہمارے نمازیوں میں ایک صاحب ہیں, ایک دفعہ حج میں بھی ملاقات ہوئی ان کی ہماری, تو پتہ چلا کہ وہ بھی پانی پت کے ہیں اور ہمارے قاری صاحب کے وہ ہیں قریب کے, سمجھو کہ ان کے استاد اور ان کے استاد جو ہیں وہ ایک ہیں, اس طرح سے ایک استاد کے شاگردوں میں سے ہیں, جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, میرے سارے استادوں کو اللہ پاک جتنے حیات ہیں سلامتی عطا فرمائے, جتنے وفات پا چکے سب کی مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے فیوض و برکات ہمارے ذریعے سے جاری اور ساری رہے. حضرت قاری نذیر احمد صاحب کے پاس جب میں آخری مرتبہ گیا ہوں تو فرمانے لگے کہ بھائی اب تم جیسے شاگرد کہاں, وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا جو تم پڑھنے آیا کرتے تھے اور قدر ہے تمہارے دلوں میں کہ اب بھی آ جاتے ہو, اب وہ زمانہ کہاں, اب تو استاد کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. تو بہرحال وہ علاقہ تھا اسی طرح سے کاندلے کا علاقہ, اس میں بھی بہت افاد ہوتے تھے, عورتیں بھی حافظ ہوتی تھیں اور مرد بھی حافظ ہوتے تھے. ہمارے پاکستان میں بھی ایک علاقہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کوئی غیر حافظ نہیں. تو اللہ پاک کی شان ہے, ویسے خود ہمارا شہر کراچی بھی اللہ پاک کے فضل سے مالا مال ہے اس نسبت سے کہ ماشاءاللہ یہاں حفاظ عورتیں اور مرد ان کی تعداد بے حساب ہے, اور یہ سلسلے ماشاءاللہ جاری اور ساری ہیں. ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں اس کی حقانیت کے سلسلے میں. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک آدمی کو بچپن میں آریہ سماج نے اغوا کیا اور لے گئے, مسلمانوں کا بچہ تھا, انہوں نے اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا اور اس طرح سے انہیں پڑھایا لکھایا, قابل اٹھایا, ڈگریاں دلوائیں, بچہ بڑا ذہین تھا. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ انہیں جانتے تھے، ہمارے حضرت کے مطلب میں وہ آیا کرتے تھے، نام وغیرہ ہم نے بھی نہیں پوچھا، کبھی حضرت نے بھی بیان نہیں فرمایا. بہرحال جب وہ قابل ہو گئے، ڈگریاں لے لیں، تو آریہ سماج جو لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ ایک کام آپ کے ذمہ ہے جس کے لیے پڑھایا لکھایا ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر قرآن پاک پیش کیا، کہا کہ اس کے اندر غلطیاں نکالنی ہیں، اعتراض نکالنے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اعتراض اور غلطیاں جو ہیں وہ ہم شائع کریں گے، اور اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ نیا کھولیں گے. انہیں کاغذ دے دیے، قلم دے دیے، سیاہی دے دی، اور قرآن پاک دے دیا، پڑھایا لکھایا سب کچھ تھا. پہلی مرتبہ جب قرآن پاک پڑھا تو بہت اعتراضات جمع ہوئے، اور بہت دل میں خیالات آئے، اعتراض نوٹ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ اعتراضات ایسے زبردست ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. مسلمانوں کے بخیال ان کے اس وقت کے جبکہ وہ اس حالت میں تھے دانت کھٹے کر دیں گے، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ پاک کی مرضی مشیت کچھ اور ہے. بہرحال پھر سوچا کہ جب پہلی دفعہ میں اتنے اعتراضات دل میں آئے اور نوٹ کر لیے، تو دوسرا کے جو پڑھوں گا تو اور زیادہ اعتراضات ہوں گے. پھر دوبارہ جب پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ اعتراض جو میں کر رہا ہوں مسلمان اس کا یہ جواب دے دیں گے، اس میں تو کوئی وزن نہیں. تو جب یہ خیال آیا تو اس پر لکیر پھیر دی. دوسرا کے جو قرآن پاک پڑھا تو جتنے اعتراضات کیے تھے اس میں بیشتر پر لکیر پھیر دی، اور تیسرا کے پڑھا تو سارے اعتراضات محو ہو گئے، اور دل میں انہوں نے کہا کہ یہ تو خالی بیکار باتیں ہیں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد وہ جو بڑے تھے کرتا دھرتا جنہوں نے ان کو اس کام پر لگایا تھا ان کے پاس پیش ہو گئے، کہا کہ یہ قرآن پاک رکھا ہے، یہ اعتراض رکھے ہیں، اور یہ کاغذات رکھے ہیں، یہ قلم دوات رکھی ہے، سارے یہ کتابیں رکھی ہیں، اور میں نے تو اس کو پہلی دفعہ پڑھا تو اتنے اعتراض ہوئے، اور دوسرا کے پڑھا تو اتنے کٹے، اور تیسرا کے پڑھا تو قصہ ختم ہو گیا، کوئی اعتراض ہی باقی نہ رہا، اور میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب کلمہ شہادت پڑھا تو ان تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، اتنا پیسہ برباد کیا اور یہ نکما ہو گیا، یہ تو بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. کہا تم مارو یا چھوڑو تمہاری مرضی ہے، بہرحال میں ایمان لا چکا ہوں. پھر انہوں نے میٹنگ کی اور فوری طور پر کہا کہ بس اس کے اندر ہماری خیریت اسی میں نظر آتی ہے کہ اس کو یہاں سے بھگا دو، ورنہ یہاں پہ یہ مسلمان کرنے لگ جائے گا لوگوں کو. ظاہر ہے اتنا پڑھا لکھا قابل آدمی ہے، دلائل دے دے کر بات کرے گا اور اگلوں کو بالکل رام کر دے گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی چھٹی، بھاگ جائیں آپ جہاں سے لائے تھے پکڑ کے، آپ کو یاد ہی ہے آپ کا علاقہ وغیرہ. وہ جناب اپنے واپس علاقے میں آ گئے. تو حضرت والا سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ کسی بھی چوک پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دین پیش کرتے تھے لوگوں کو. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آئے دن ان کے ہاتھ پر کئی ہندو جو ہیں مسلمان ہوتے رہتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے اللہ پاک نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام خوب لیا. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے آریہ سماج نے کچھ اپنی تدبیر کی، اللہ پاک اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت والا حضرت رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک انگریز تھا، وہ ناتا دھوتا تھا اپنے طریقے کے مطابق. تو ایک دفعہ اس کو بڑا احساس ہوا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹب کو بھر لیتے ہیں، پھر اس میں لیٹ جاتے ہیں، گندے سندے بھی ہوتے ہیں، منہ پر بھی پانی جاتا ہے، اندر بھی جاتا ہے باہر بھی، تو یہ تو کوئی بات اچھی نہیں معلوم ہوتی، نظافت اور نفاست کے خلاف لگتی ہے. اس کو جستجو ہوئی تھا قابل آدمی، اس نے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھی, اس کو پاکی کے سلسلے میں کوئی خاص عنوان نہیں ملے اور نہ کوئی مضامین ملے. اس نے پھر اور مذہب بھی پڑھے, بہرحال اسے کہیں تشفی نہ ہوئی. آخر میں اس نے کہا کہ اسلام بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اس میں شاید مل جائے. اب جو اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے فضل سے اسلام میں پاکیزگی کے اور طہارت کے تمام مسائل نہایت مفصل موجود ہیں. بدن کے پاک کرنے کا طریقہ, کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ, جوتوں کے پاک کرنے کا طریقہ, زمین کو پاک کرنے کا طریقہ, ہر چیز کو اس طرح سے پاک کرنے کا طریقہ, حتیٰ کہ گھی کو پاک کرنے تک کا طریقہ بھی لکھا ہے. تو جب انہوں نے یہ تفصیلات پڑھی اور وضو کا طریقہ پڑھا, غسل کا طریقہ پڑھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ مذہب بڑا پیارا ہے, ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ تو بڑا پیارا ہے کہ اتنا ذرا ذرا سی بات کی تعلیم دی ہے کہ غسل سے پہلے استنجا لو اور اس طرح سے اس جگہ کو دھو, اور جہاں کہیں نجاست لگی ہو پہلے اسے اچھی طرح رگڑ کر دھو, صابن لگاؤ, مٹی لگاؤ, جو کچھ بھی کرو اس کے اثرات زائل کرو, اور اس کے بعد پھر وضو کرو, وضو کے بعد پھر غسل کرو. یہ تو بڑا پیارا طریقہ ہے. اسی طرح سے اور بھی پھر جب اس نے پڑھائی تو سارا اسلام پڑھ لیا. پھر آگے چل کر اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک کسی عالم کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے, اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ گئے. پہلے وہاں ہی پڑھتے رہے, پھر مکہ مکرمہ میں آ کے وہاں انہوں نے پڑھا, اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں رہے وہاں پڑھا, اور اس کے بعد جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو عربی لباس پہن کر اپنے علاقے میں گئے. لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا حلیہ ہو گیا تمہارا, اتنی بڑی داڑھی ہے, رومال ہے سر کے اوپر اور لمبا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس کا میں غلام ہوا ہوں میں اپنے آقا کے لباس کو پسند کرتا ہوں, اس کی غلامی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس کا غلام ہوں. ان کا بھی یہی تھا کہ وہ چونکہ بہت پڑھے لکھے تھے اور پھر دلائل سے بات کرتے تھے, وہ بھی روزانہ آئے دن اتنے ان کے ہاتھ پر انگریز مسلمان ہوتے تھے اور بہت تسلی کے ساتھ میں, اطمینان کے ساتھ میں مسلمان ہوتے تھے. تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں جس سے اس طرح سے دین کا کام لیتے ہیں. تو قرآن پاک یہ اللہ پاک کا وہ معجزہ ہے کہ اس میں ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ابھی کچھ عرصے قبل بھی اخباروں میں خبر آئی تھی کہ یہود نے قرآن تیار کیے ہیں اور وہ ممالک اسلامیہ میں بھیجیں گے, اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کرے اور حق و اللہ پاک غلبہ دے, اور اللہ پاک ہمیشہ حق و غالب ہی رکھے, اور حقیقت ہے کہ حق غالب ہی رہے گا. قرآن پاک میں یا احادیث میں کوئی بھی کتنی کوشش کرے ملاوٹ کی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے فضائل بے شمار ہیں. خوش نصیبی ہے کہ جس آدمی کا بھی قرآن پاک سے تعلق ہے, شام کے درس میں دوسری کتاب سے آج کل قرآن پاک ہی کے مضامین ہو رہے ہیں. قرآن پاک شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی, اور اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے احکام پر عمل کا حکم دیا ہے, اس سے اپنے اندر اور باہر کو منور کرنے کا حکم دیا ہے. جب اس کو پڑھیں گے, اس کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ پاک راضی ہوں گے, اور اس کے ایک ایک حرف میں اللہ پاک نور عطا فرماتے ہیں. خود یہ پورا قرآن نور ہے. آج ایک نظریہ بہت ہی عام ہو چلا ہے کہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں تو پڑھے نہیں. اس کی وجہ سے عوام الناس بہت دھوکے میں پڑ گئے اور تلاوت سے محرومی ہو گئی. تقریباً یہ 25-30 سال سے سلسلہ چل رہا تھا کہ اپنے اپنے طور پر لوگ کوشاں تھے کہ خالی ترجمے کا سلسلہ ہو جائے. چلتے چلتے اب یہ عالم ہو گیا کہ اب مسلمانوں میں یہ سوچ پوری طرح سے پیدا کر دی ہے کہ تلاوت کو انہوں نے خارج کر دیا ہے عبادت سے, اور کہتے ہیں کہ ترجمہ ہی اصل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ گمراہی کا ایک عنوان ایسا ہے کہ جس میں لوگ سمجھتے نہیں, بغیر قرآن پاک کے خالی تراجم پر اکتفا کرتے ہیں جو منع ہے. اخبارات اور رسائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ خالی ترجموں پر اکتفا کرتے ہیں, اس میں ملاوٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ اصل کیا ہے اور غیر اصل کیا ہے. اس لیے حضرات علماء کرام ہمیشہ یہ حکم فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو تو اس کے ساتھ قرآن پاک بھی ہو. جگہ جگہ لوگ بورڈ لگاتے ہیں خالی ترجموں کے, کسی طرح سے خالی ترجموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یاد رکھیے, بغیر قرآن پاک کے خالی ترجمہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اور صرف ترجمے سے مطالب بھی حل نہیں ہوتے ہیں, مضامین بھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں. یہ علماء ہی کا کام ہے, وہی اس کو سمجھتے ہیں اور وہی سمجھاتے ہیں, اس لیے اس ذمہ داری کو اور اس کام کو ان کے ہی اوپر چھوڑ دینا چاہیے. ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے ترجمہ پڑھ کر دین کا ٹھیکیدار نہ بنے, ورنہ حقیقت ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری سوچ جو تھی وہ اب کافی حد تک میرے خیال میں تو کم ہی ہو گئی ہے, شاید ختم ہی ہو گئی, کہ بہت سے لوگ تلاوت سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ طوطے کی رٹ ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ یاد رکھیے, طوطے کی رٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی تلاوت بہت زبردست فائدہ مند ہے. اس کے تلاوت کے سلسلے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, اور الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. دوسرے یہ کہ طوطے کی رٹ میں اور انسان ایک مومن مسلمان کی تلاوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. طوطے کو آپ نے محنت کر کے سکھایا پڑھایا, اس کو سورہ اخلاص یاد کرا دی اور پکا کرا دیا, لیکن فطرت جو ہے وہ فطرت رہتی ہے, فطرت بدلتی نہیں. عادت فطرت پر بظاہر غالب نظر آتی ہے, لیکن فطرت عادت پر غالب ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے مومن مسلمان کی فطرت میں تلاوت رکھی ہے, تو جب بھی کہیں کوئی موقع پیش آئے گا تو وہ اس کو یاد کرے گا, منہ سے وہی کلمات نکلیں گے اور اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے. آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں. ایک تو مثال ہے, اکبر کے زمانے میں ملا دو پیادہ رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے, یہ دین کے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا, نام ان کا ایسا پڑا, لیکن بہرحال یہ بہت ہی زیادہ دین کا دفاع کرتے تھے. جبکہ بیربل ہندو وہ اسلام پر کیچڑ اچھالتا تھا اور بہت وار کرتا تھا. اکبر کے سامنے یہی بات تھی کہ عادت جو ہے وہ فطرت پر غالب ہوتی ہے, کہ فطرت عادت پر, تو بیربل نے کہا کہ عادت جو ہے وہ فطرت پر غالب ہو جاتی ہے, اور ملا دو پیادے نے کہا کہ فطرت جو ہے وہ عادت پر غالب رہتی ہے. عادت اگرچہ بظاہر غالب نظر آئے, لیکن موقع آنے پر پتہ چلتا ہے کہ فطرت غالب رہتی ہے. چنانچہ اکبر نے کہا کہ اس کا مشاہدہ کرایا جائے. بیربل نے کہا بہت اچھا. ایک چوہیا پالی اس نے, اس کو ایک بلی پالی اور بلی کو سدایا, اور اس طرح سدایا کہ بلی بیٹھ جائے اور دونوں پنجوں کے اندر وہ موم بتی پکڑ لے اور بالکل بے سدھ بیٹھی رہے. کافی محنت کی, اس کو سدا دیا. اس نے کہا کہ دیکھیے اس کی عادت ڈال دی ہے میں نے, یہ بلی جو ہے ہلتی نہیں اپنی جگہ سے. ملا دو پیادے نے اندازہ لگایا کہ کیا کچھ دکھائے گا یہ. اس سے پہلے جب وہ وقت آنے والا تھا, ایک چوہیا پکڑ کے جیب میں اس کو بند رکھا, اور محفل جب قائم ہوئی دربار لگا تو بیربل کو کہا انہوں نے کہ بھائی مشاہدہ کراؤ, تم جو کہتے ہو کہ فطرت جو ہے اس پر عادت غالب ہے, تو انہوں نے جناب بلی کو موم بتی جلا کے اور پکڑا دی اور بلی بیٹھی رہی. ملا دو پیادے نے موقع غنیمت سمجھا, جیب میں ہاتھ ڈالا اور چوہیا کو پکڑ کے اور اس کے سامنے جب پھینکا تو بلی جو تھی وہ سب بھول بھال گئی اور چوہیا کے پیچھے بھاگی پکڑنے. تو ملا دو پیادے نے کہا کہ لیجئے سرکار, فطرت تو فطرت ہی رہی, غالب ہوئی کہ نہیں, موم بتی چھوڑ چھاڑ کے یہ تو چوہیا کے پیچھے لگی بھاگ گئی پکڑنے کے لیے. تو بہرحال اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی, وہ دین کو ہمیشہ بچاتے تھے اور دین کی حفاظت کرتے تھے. ایک دفعہ حوض میں لطیفے کے درجے میں ایک بات اور بھی سنتے جائے, کہ اللہ پاک نے اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی. حاضر جواب تھے زبردست, ادھر بیربل بھی کم نہیں تھا, ادھر یہ بھی کم نہیں تھے, بہت تیز تھے اور اس پر اللہ پاک ہمیشہ غالب فرماتے تھے. حوض میں انڈے ڈالے اور آدمی اتارے گئے کہ جی وہ ایک ایک انڈا اٹھا کے لاؤ, اور جتنے آدمی اتارے اس میں ایک انڈا کم ڈالا. 10 آدمی مثلا اتارے, 9 انڈے ڈال دیے, سب نے پانی میں اترتے ہی ایک ایک انڈا قابو میں کر لیا, اور ہر ایک جو اوپر آیا تو ایک ایک انڈا لے کر آ گیا, اور ملا دو پیادے جب اوپر آئے تو انہوں نے ککڑوں کو ککڑوں کو کر دی. اکبر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سرکار انڈے تو مرغی دیا کرتی ہے, مرغا تو اذان دیتا ہے. سب کی صفت کا سامان کر دیا. ایک دفعہ بات چیت ہوئی, بادشاہ نے کہا کہ اندھے زیادہ ہیں سواکھے کم ہیں, یعنی آنکھوں والے کم ہیں اور اندھے زیادہ ہیں. ان کا عجیب آدمی ہے, ارے دیکھنے میں اتنے آدمی سارے آنکھوں والے دکھتے ہیں, اندھا تو کوئی کوئی دکھتا ہے. کہنے لگا نہیں سرکار یہ بات نہیں ہے, مشاہدہ کرا لیں آپ. کہنے ٹھیک ہے, ایک میز لی اور اس کے ایک کرسی لی, میز لی, بیٹھ گئے اور کاغذ اور قلم لے لیا, اس پر لکھنے لگے. چنانچہ لکھنے بیٹھے ہوئے کوئی بھی آیا, ملا کیا کر رہے ہو؟ اس کو اندھے میں لکھ لیا کہ اندھے تجھے دکھ نہیں رہا ہے, لکھ رہا ہوں اور پوچھ رہا ہے ملا کیا کر رہا ہو. کافی لمبی فہرست کر دی کہ ہر کوئی آ رہا ہے پوچھ رہا ہے ملا کیا کر رہے ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اندھوں کی تعداد زیادہ ہے, سواکھیں کم ہیں. اسی طرح عقل کے اندھے بھی بہت ہیں اور عقل کے سواکھیں کم ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو عقل والوں میں اور سواکھوں میں داخل فرمائے. اندھوں سے اللہ پاک اس طرح سے عقل کے اندھے اور آنکھ کے اندھے اللہ پاک اس سے بچائے, معذور محتاجی سے بھی بچائے. تو بہرحال یہ ملا دو پیادے یہ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے دین کا, تو فطرت جو ہے وہ غالب رہتی ہے عادت پر. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. میرے شاگرد اول تھے, مرید اول, جب اجازت دی حضرت والا نے تو سب سے پہلے وہی بیعت ہوئے. ان کا نام ہے مسکین شاہ. وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی فطرت جو ہے وہ اصل ہے, غالب ہے عادت پر. ایک آدمی تھا وہ کہتا تھا نہیں ایسا تو نہیں ہے, کہتے تھے کہ جو اندر ہوگا آدمی کے وہی نکلے گا. مومن مسلمان کی زبان سے کوئی مشکل وقت ہوگا تو اللہ رسول کا نام نکلے گا, کلمہ کلام نکلے گا, اور جو خالی ہوگا تو اس کی زبان سے کچھ اور نکلے گا. تھوڑے دن کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ ایک ان کی چھوٹی سی مسجد تھی, اس کے پائپ میں, وضو خانے کے پائپ میں کرنٹ آتا تھا, جہاں بھیگا وہ